الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين محترم حضرات سورة البقرہ کی آیت نمبر 208 کی روشنی میں ہم پورے کا پورا اسلام اس موضوع کو سمجھ رہے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کا پورا بلا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے رشک قدم کی پیروی مت کرو انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے حوالے سے پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ جس پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم ہے وہ اسلام ہے کیا، تو یہ بات عرض کی گئی کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اسلام دین مروجہ معنی میں مذہب نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت یہ کی گئی تھی کہ دین ایک مکمل نظام اطاعت کا نام ہے، ایک ایسا نظام کہ جس میں ہر سطح پر ہر جگہ پر ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ صرف اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین اس لیے کہ ہر معاملے میں ہم صرف اسلام کے ذریعے سے ہی اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس اس نے ان باتوں کو ہم پر واضح کیا کہ انسان کی زندگی کے دو بڑے گوشے ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی، پھر انفرادی زندگی کے بھی تین پہلو ہیں اور اجتماعی زندگی کے بھی تین پہلو ہیں۔ انفرادی اعتبار سے دنیا میں ہر انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے نمبر ایک کچھ عقائد ہوتے ہیں، نمبر دو وہ اپنی روح کی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور نمبر تین خوشی یا غمی کے موقع پر کوئی رسومات انجام دیتا ہے، پیدائش پر، شادی پر، غمی پر۔ عبادات، عقائد، عبادات اور رسومات، یہ تین پہلو ہیں جو انفرادی گوشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اجتماعی گوشے کے حوالے سے تین پہلو ہوتے ہیں، سیاست، معیشت اور معاشرت۔ سیاست جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ اس پورے معاشرے میں بڑا کون ہے، قانون کس کا چلے گا، کس کی مرضی چلے گی۔ معیشت مالی طور پر پیسہ کمانے کے یا پیسہ خرچ کرنے کے یا آپس میں لین دین کے کون سے طریقے جائز ہیں، کون سے طریقے غلط ہیں، اور معاشرت کس چیز کو معاشرے میں برائی سمجھا جائے گا، کس چیز کو اچھائی سمجھا جائے، انگریزی میں کہتے ہیں سوشل ایولز اور سوشل ویلیوز۔ تو تین گوشے تین پہلو انفرادی گوشے تھے، تین پہلو اجتماعی گوشے تھے. اسلام اس لیے دین ہے کہ یہ چھ کے چھ پہلوؤں کو ایڈریس کرتا ہے، چھ کے چھ پہلوؤں کے بارے میں ہدایات دیتا ہے، عقائد کی بھی رہنمائی دیتا ہے، عبادات کی بھی، رسومات کی بھی، سیاست کی بھی، معیشت کی بھی، معاشرت کی بھی. اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ جو ان چھ کے چھ پہلوؤں سے بحث کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ سکھزم ہے، نہ پارسیوں کا مذہب ہے، صرف اسلام. اس وقت جو سب سے بڑی ہماری محرومی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اسلام کے صرف انفرادی گوشوں کو ہی ہم نے کل اسلام سمجھ لیا اور اجتماعی گوشوں کو ہم نے بلا لیا، گویا ہم نے بھی اسلام کو ایک محدود معنی میں ریلیجن، مذہب بنا لیا. اور یہی اس وقت دنیا میں سکہ رائج الوقت ہے. اس کو کہا جاتا ہے سیکولرزم. سیکولرزم بہت بڑا دھوکا ہے. اس کے نزدیک پہلے تو کہا جاتا ہے کہ جی ریاست میں ہر شخص اپنے مذہب میں آزاد ہو، کوئی کسی پر پابندی نہیں ہو، آپ جس طرح چاہیں عبادت کریں، مندر میں جائیں، گرجے میں جائیں، مسجد میں جائیں، آپ جس طرح سے اپنی رسومات ادا کریں، اپنی عبادات ادا کریں، اپنے عقیدے رکھیں، آپ کو پوری آزادی ہے. لہذا لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں انگریز سرکار کے خلاف کسی قسم کی کوئی باغیانہ تحریک نہیں چلانی چاہیے. انہوں نے ہمیں پوری آزادی دے رکھی ہے مسجدیں بنانے کی، مدرسے بنانے کی، درس و تدریس کرنے کی، ہم کیوں ان کے خلاف کوئی تحریک چلائیں؟ تو اس پر اقبال نے انتہائی سخت الفاظ کہے تھے کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. کیا اسلام کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا ہے، صرف روزے رکھنا ہے، صرف حج کے لیے جانا ہے؟ اسلام اس وقت آزاد ہوگا جبکہ سیاسی اعتبار سے معاشرے میں اللہ کو بڑا مانا جائے، اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو، اللہ کی حدود نافذ ہو. معیشت کے اعتبار سے سود، سٹا، جوا، یہ تمام لعنتیں حرام ہیں. زکات کا اتنا عمدہ نظام ہو کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں ایک بہترین فلاحی کام کیا جا سکے. اسی طریقے پر معاشرت میں تمام شہریوں کو انسان سمجھا جائے، ان کو یکساں احترام اور عزت دی جائے. ریاست ذمہ دار ہو ہر شہری کے روزگار کی، ہر شہری کی تعلیم کی، ہر شہری کے علاج کی، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی. قانون کی نگاہ میں سب یکساں، خلیفہ بھی عدالت میں آئے اور ایک عام شہری بھی آئے. اگر یہ ہے تو پھر اسلام ہے، اور ورنہ پھر اسلام تو نہیں ہے، پھر تو ہم نے اسلام کو محدود کر دیا. آج ہماری محرومی یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی آج اسلام بحثیت دین غالب نہیں ہے. بحثیت مذہب اسلام سب سے اوپر، جتنا نمازوں کا ذوق و شوق، جتنا حج اور عمرے کا ذوق و شوق، جتنا رمضان میں اعتکاف کا ذوق و شوق ہمارے یہاں ہے، اتنا اور کسی مذہب میں نہیں. تو بحثیت مذہب ریلیجن اسلام سب سے اوپر ہے، لیکن بحثیت دین اسلام مغلوب ہے. بستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دے. اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یاد کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغربا، آج دنیا میں سیکولرزم کا ٹنکا ہے. انفرادی اعتبار سے آپ آزاد ہیں، آپ مذہب اسلام کی تبلیغ کریں. اسرائیل میں بھی تبلیغ کی اجازت ہے، آئیے تبلیغ کیجیے، لوگوں کو مسلمان بنا دیجیے. انفرادی اعتبار سے جو مسلمان بن جاتا ہے وہ پورے نظام کے لیے بہت ہی کارآمد ہوتا ہے. نظام کو چلانے کے لیے وفادار گھوڑے مل جاتے ہیں, وہ بڑے دیانتداری کے ساتھ اب کام کرتے, کام چوری نہیں کرتے. ہمارے گرجے خرید خرید کے مسجدیں بناؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اسلام کی سیاست, معیشت, معاشرت کی بات مت کرنا. سیاست کے اعتبار سے اگر تم نے مذہب کا نام دیا تو پھر تو یہودیت پٹ جائے گی. یہودی تو مذہب کے اعتبار سے بہت کم ہے, ان کا مذہب تبلیغی ہے ہی نہیں. تبلیغ کے ذریعے یہودی بڑھا بھی نہیں سکتے. یہودی تو وہی ہوگا جو پیدائشی یہودی ہے. یہودی عورت کا بیٹا یہودی ہو سکتا ہے. معیشت کی بات مت کرنا, ہم نے سود کے ذریعے سے تمہارا خون چوسنا ہے. باقی نمازوں کی بات کرو, عقیدوں کی بات کرو, رسومات کی بات کرو, انفرادی اعتبار سے سنت و عمل کی بات کرو, لیکن خبردار اجتماعی حوالے سے ہرگز تم اسلام کی بات مت کرنا. اجتماعی معاملات تو طے ہوں گے عوام کی اکثریت کی مرضی سے. عوام کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں, وہ قانون چلے گا. تو یہ اس وقت دنیا کا نظام ہے. پاکستان کا نظام بھی یہی ہے, سعودی عرب کا نظام بھی یہی ہے. وہاں پر بھی پوری شریعت نافذ نہیں ہے, بادشاہوں کی عیاشیاں, سودی معیشت ہے. اور کافروں کے ملکوں میں تو ہے یہ نظام, وہ کہاں اسلام نافذ کرے گا؟ تو یہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا المیہ. افسوس کی بات یہ ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمیں صورتحال پر افسوس بھی کوئی نہیں. آج ایک مسلمان نماز پڑھ کر, روزہ رکھ کر, داڑھی رکھ کر مطمئن ہے کہ میں اپنے تمام دینی فرائض ادا کر رہا ہوں. اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک میں اللہ کا نظام ہے, اللہ کے قانون نافذ ہیں کہ غیر اللہ کی حاکمیت. یہ ہے اس وقت ہمارا المیہ. بڑے بڑے روحانی شخصیات تزکیہ نفس کا کام کر رہے ہیں, تبلیغی کام ہو رہے ہیں, دعوتی کام ہو رہے ہیں. سب کا مقصود صرف یہ ہے کہ انفرادی اعتبار سے بندے کی اصلاح کر دی جائے. اچھا کام ہے لیکن جزوی کام. اللہ کے رسول نے ابتدا میں یہی کام کیا, بندوں کی اصلاح کی, ان کا تزکیہ کیا. لیکن پہلے دن سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ صرف انفرادی اصلاح مقصود نہیں, پورے معاشرے میں عدل, پورے معاشرے میں ایک انصاف, اس کا دور جاری کرنا ہے. لہذا افراد کی اصلاح کر کے ان کو نظام باطل کے جو بھی محافظ ہیں ان سے ٹکرایا, ان کے ساتھ باقاعدہ جگہ ہوئی, اور باطل کو شکست دے کر خلافت کا عادلانہ نظام قائم کیا. تاریخ غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ آزادی, حریت, اخوت, مساوات کے درس بہت سے لوگوں نے دیے. تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اصولوں پر مبنی نظام قائم کر کے دکھایا. خلیفہ بھی عدالت میں پیش ہو رہا ہے, خلیفہ کو بھری مجلس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بات نہیں سنیں گے. کیوں؟ تم نے اپنا کرتا بنایا دو چادروں سے, ہر ایک کو ایک چادر ملی. خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اٹھا لو. خلیفہ نے فوراً خاموشی اختیار کی اور کہا کہ میں خود وضاحت نہیں کروں گا. اپنے بیٹے کو کھڑا کیا, کیا وضاحت کر؟ بیٹا وضاحت کرتا ہے کہ ابا جان کا قد بڑا ہے, ایک چادر دل کا کرتا نہیں بن سکتا, تو میں نے اپنی چادر ان کو دی ہے. اب کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے. یہ ہے اسلام. صرف اسلام نماز روزے کا نام نہیں. اب نوٹ کیجئے کہ اس تصور کو اختیار کرنے کے نقصانات کیا ہوئے. ہم نے جو اسلام کی کچھ باتوں پر عمل کو ہی بس کافی سمجھ لیا اور کچھ باتوں سے ہم نے صرف نظر کیا, اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ سورہ بقرہ ہی میں آیت 85 کہتی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کی کچھ باتوں کو مانو گے, کچھ کو نہیں مانو گے؟ اگر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو جائے تو تمہیں بڑا غصہ آئے گا, اور تم ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ریلیاں نکالو گے, سب اکٹھے ہو جاؤ گے. لیکن اگر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا نظام جاری رکھنے کا فیصلہ ہو تو گھر میں بیٹھے رہو گے. کیا سود کا نظام اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا اس پر ہم اکٹھے ہوئے؟ کیا اس پر ہم نے ریلیاں نکالی؟ کیا اس پر ہم نے کوئی حکومت کے خلاف احتجاج کیا؟ نہیں کیا. مشرف نے 24 جون 2002 کو سود کے حوالے سے شریع عدالت کے فیصلے کو بڑے جعلی طریقے سے قلدم قرار دے دیا. کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی آواز نہیں اٹھی، اس لیے کہ ہم نے اجتماعی طور پر معیشت کے نظام کو تو اپنے دائرے کار سے باہر نکال دیا. سود کو قرآن کہتا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ یہ جنگ کا معاملہ ہے، اس کو تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ پی گئے، اور ویسے کوئی گستاخی کر دے تو بڑا غصہ آ جاتا. تو کچھ باتوں کو تم مانتے ہو، کچھ باتوں کو نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے گا کہ کچھ باتیں مانے گا کچھ نہیں مانے گا، اس کا بدلہ نہیں ہے، لیکن کیا اس کا بدلہ یہ ہے کہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ اس کو رسوا کر دے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگ لوٹائے جائیں گے بدترین عذاب کی طرف. دو سزائیں ملیں گی، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب. یہی ہم آج اپنا حشر دیکھ رہے ہیں. آج دنیا میں مسلمان ذلیل ترین قوم ہے. کوئی مسلمانوں کی حیثیت نہیں، نہ سیکیورٹی کونسل میں کوئی مسلمانوں کے پاس پرماننٹ سیٹ ہے، نہ G13 میں ہے، نہ G8 میں. معاملات ہمارے دشمن طے کرتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے لیڈر امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے ہاں پر حکومت کے حوالے سے فیصلے کرے، اپنی وفاداری جا کر ان کے سفیر کے سامنے پیش کر دے تب اقتدار ملے. وکی لیکس نے بہت سارے لوگوں کا یہ راز فاش کیا، اور ہمیں پتہ یہ نظر بھی آ رہا ہے. ہماری معیشت کے بارے میں پوری پالیسیاں آئی ایم ایف بناتا ہے. مشرف نے کہا تھا کہ ان کے گوٹے گٹے پکڑتے ہیں اپنا بجٹ بنانے کے حوالے سے. اس قدر ذلیل امریکہ نے کس قدر ہمیں ذلیل کیا ہے اندازہ آپ کر سکتے ہیں. ڈرون حملے جاری رہیں گے، مزید نئے طیارے جدید ٹیکنالوجی کے افغانستان پہنچا دیے گئے، ہم وہ کرتے رہیں گے جو مرضی تم کرو. اسی طرح کس قدر ہمیں دھمکیاں، دو مور 24 فوجی مارے، کوئی معافی نہیں مانگے. اور اس کے علاوہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کرو، اس کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دو. ہم جانتے ہیں ہندوستان ہمارا بدترین دشمن ہے، ہر موقع پر اس نے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے، لیکن ہم ایسے مجبور ہیں کہ ہم نے ہندوستان کا کہنا مانا ہے. ہماری کابینہ نے منظوری دے دی کہ یہ ہماری موسٹ فیورٹ نیشن ہے. اب آپ کیا کشمیر کی بات کریں گے؟ کسی فورم پر آپ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ وہ تو تمہاری موسٹ فیورٹ نیشن ہے، تم کیا کشمیر کی باتیں کر رہے ہیں؟ تم کیوں اس کے خلاف بول رہے ہیں؟ تمہارا یہ تو ایک پہلو نہیں ہے، دنیا میں ذلت ہے، اربوں کی ذلت، چھوٹا سا اسرائیل ہے لیکن ذلیل کر رکھا ہے سارے اربوں، اور سارے عرب اس کے سامنے کانپ رہے ہیں. فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، فلسطینیوں کو ختم کر رہا ہے، کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. وہاں کی بیماری بری طرح سے ہمارے اوپر لاحق ہے. ہمارا جو برا حشر ہے، ایک مثال میں آپ کو دوں گا، آپ کو بات واضح ہو جائے گی. تحریک پاکستان کے دوران ہم نے اسلام کو بحیثیت دین نافذ کرنے کا ایک نعرہ لگایا. کتنا بہترین اتحاد مسلمانوں میں وجود میں آیا، اور اتنا بڑا کام ہو گیا کہ جو ناممکن نظر آتا ہے. پاکستان بننے کا گراؤنڈ ریلیٹیز کے اعتبار سے کوئی امکان نہیں، نہ مسلمانوں کے پاس کوئی بہترین تنظیم، جبکہ کانگریس کے پاس بہترین تنظیم، گلی گلی کوچے میں ان کے یونٹس، نہ مسلمانوں کے پاس عوامی لیڈر. ہمارے لیڈر قائد اعظم اردو بول نہیں سکتے تھے، ان کے پاس بہترین قسم کے لیڈر. ہمارے جید علماء جمعیت علماء ہند میں ان کے ساتھ، ہمارے پاس پریس کی حمایت نہیں، پورا پریس ہندو بنیے کے پیسے کی وجہ سے ان کے ساتھ. لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہمارا دشمن، لیبر گورنمنٹ برطانیہ کی ہماری دشمن، لیکن ہمارے کامل اتحاد کی وجہ سے سن 40 میں ایسا بھاری مینڈیٹ ملا مسلم لیگ کو کہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو اس وقت تانا دیا سیف اللہ لوگوں نے کہ تم کون سا اسلام پاکستان میں نافذ کرو گے، سنی کے شیعہ، اور اگر سنی تو کون سا، جو بندی، بریلوی، اہل حدیث۔ تو چونکہ ہم نے اسلام کو بحثیت دین ہم نے اس وقت قبول کر رکھا تھا، ہمارے 31 علماء ایک ساتھ جمع ہو گئے، شیعہ بھی، سنی بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، جماعت اسلامی کی ٹاپ قیادت بھی، سب نے مل کر حکومت کو 22 نکات دیے کہ ہمارا یہ متفقہ اسلام ہے، تو اگر اسلام کو بحثیت دین مانیں گے اتحاد ہو جائے، متحد ہو جائے، تو بڑا مقصد ہے، پاکستان بنا دیا، 22 نکات کا صدقہ دے دیے۔ جب ہم نے اسلام کو بحثیت دین بلا دیا، اسلام کو محدود معنی میں مذہب بنا دیا، بس عقیدے ہیں، رسومات ہیں، عبادات، باقی سیاست، معیشت، معاشرت کو ہم نے خدا حافظ کہہ دیا، اب ہمیں آپس میں جوڑنے والا کوئی مقصد نہیں رہا، لہذا ہم بکھر گئے۔ تو نوٹ کیجئے کہ آج ہماری جو فرقہ واریت ہے یہ کس بنیاد پر ہے، یہ انہی بنیادوں پر ہے، عقائد کی بنیاد پر ہے۔ بریلوی جو بندی جھگڑا کس پر ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے، اللہ کے رسول کے حوالے سے کچھ سخت باتیں جو بندی علماء کی کتابوں میں آئی اور اس کی بنیاد پر ایک اختلاف شروع ہوا، اور بعد میں گلی کوچوں میں جو چھوٹے چھوٹے مولوی انہوں نے اسی بنیاد پر نفرتیں پھیلا کر، جھوٹے جھوٹے الزامات لگا کر، اس کے بعد جو ہے وہ اس قدر نفرت سے پیدا کی کہ آپس میں تب تو غارت گری بھی ہوئی ہے، خون بھی ہوا۔ اہل حدیث اور حنفی اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ عبادات کی بنیاد پر، تراویح 8 ہے کہ 20 ہیں، آمین زور سے کہنی ہے کہ ہلکی کہنی ہے، رفع دین ایک مرتبہ کرنا ہے کہ 3 دفعہ کرنا ہے، یہ جھگڑے ہیں، جھگڑے عقائد کی وجہ سے ہیں، عبادات کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے کل دین اسی کو بنا دیا، اور پھر مشترکہ مقصد نہ ہونے کی وجہ سے ملک قومیتوں میں بٹ گیا، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجاب ہے، پنجاب پر اعتماد نہیں، ملک کا تقاضا ہے کہ کالا باغ ڈیم بنے، جو بجلی کا مسئلہ ہے، جو آگے پانی کے حوالے سے خطرات، صوبوں کو ملک کے مفادات پر اعتماد نہیں ہے، نہیں بنے گا کالا باغ ڈیم، ہمیں پنجاب پر اعتماد نہیں، نفرتیں ہیں کہ نہیں۔ تو اگر ہم اسلام کو بحثیت دین اختیار کرتے اور اسلام کے نفاذ کو اپنا مقصد بناتے تو ہم متحد ہو جاتے ہیں، ایک مشترکہ مقصد ہمارے پاس ہوتا۔ قرآن بھی کہتا ہے نقیب الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے کا شکار نہ، اور اگر دین کا قیام، اقامت دین سامنے نہ ہو تو اس کے بعد پھر وہی کچھ ہے کہ میں اور آپ اور ہمارے درمیان قدرے مشترک ہیں۔ یہ تو ہے دنیا کی رسوائی، دنیا کی آپس میں سر پٹمبل اور نفرتیں اور تعصبات اور اختلافات، فرقہ واری۔ زیادہ خطرہ یہ ہے فرمایا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، جو لوگ دین کی کچھ باتیں مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ شدید ترین عذاب کیوں ہوگا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ دین کی کچھ باتوں کو ماننے والے، کچھ کو نہ ماننے والے مشرک ہیں۔ مشرک صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارے، دین کے حصے بکرے کرنے والا بھی مشرک ہے۔ سورہ روم میں فرمایا کہ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا، دین کے حصے بکرے کر دیے، عقائد لے لیے دین میں سے لیکن سیاست کو چھوڑ دیا، معیشت کو چھوڑ دیا، معاشرت کو چھوڑ دیا، عبادات کے اوپر خوب توجہ ہے اور باقی دین کے گوشے غائب. شادی بیاہ میں کوئی دین نہیں, وہاں سب کچھ ہوگا. معاشرت میں بے پردگی ہے, بے حیائی ہے, ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے تکڑے اور یہاں پہ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ کس نے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے ہیں, کس نے آمین ہلکے کہی ہے کہ زور سے کہی ہے. باہر سب کے سب ایک جیسے, یہاں پہ آ کے جھگڑے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ بھی مشرک ہیں کہ جنہوں نے دین کے حصے بکرے کر دیے. اور شرک کی اللہ کے معافی نہیں ہے, تو قیامت کے دن معافی سے محروم جائے. قرآن پاک کہتا ہے کہ دین کے حصے بکرے کرنے والے اللہ کے رسول کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لکم منہم فی شیء, سورہ نام آپ نے رکو. جن لوگوں نے دین کے حصے بکرے کر دیے اور گرو گرو ہو گئے, فرقے فرقے ہو گئے, اے نبی آپ کون سے کوئی تعلق نہیں, لکم منہم فی, آپ کون سے کوئی تعلق اب نہیں. انما امرهم الى اللہ, ان کا معاملہ اللہ کروا دے. وسوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون, اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ حرکتیں کرتے رہے. فرقہ واریت پھیلانے والے جو مولوی ہیں, اللہ کے ہاں قیامت کے دن جا کے ان کا برا حشر ہوگا. تبلیغی جماعت کے بانی تھے مولانا الیاس رحمت اللہ ہے, ان کے صاحبزادے مولانا یوسف رحمت اللہ ہے. ان کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے وفات سے 3 دن پہلے کی, اس میں انہوں نے سورہ آل عمران کی اس آیت کا حوالہ دیا کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا, ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا. ایک حدیث بیان کرتے ہیں, اس میں حضرت جی کہتے تھے ان کو کہ قیامت کے دن کالے میں دین کو لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا, وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کا دین سیکھا تبلیغ کرتا رہا. فرمایا کہ تم نے فلاں بات کہی تھی جس کی وجہ سے میری امت 2 حصوں میں بٹ گئی, تم نے تفرقہ پیدا کیا, آپس میں لڑایا تھا, بس اسی جرم کی وجہ سے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس چیز سے کہ ہم دین کے اسے بکرے کر لیں, کسی ایک چیز کو اتنا اہم کر دیں کہ بس اسی کو پکڑ لیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا. کہیں توحید ہے, کہیں پیشے رسول ہے, کہیں پر صرف عبادات ہیں اور باقی چیزوں کو بھولے ہوئے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے دین کے اسے بکرے کیا ہے نبی, آپ کون سے کوئی تعلق نہیں. آخری بات اب کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ اللہ تعالی سے ہمارے خلاف فریاد کریں گے کہ اللہ آپ کا دین ان کے پاس تھا, عادلانہ نظام ان کے پاس تھا, ان بدبختوں نے خود نافذ کیا, نہ ہمیں اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے دیا. آپ کو پتا ہے نا کہ اس وقت پوری دنیا میں آئی ایم ایف کے خلاف کتنی بڑی تحریک شروع ہو چکی ہے اور لوگ سڑکوں پر ایک ہی دن میں کتنے نکل آئے. آکوپائی وال اسٹریٹ تحریک شروع ہو گئی اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, یہ ہمارا خون چوس رہے ہیں. امیر امیر سے امیر ہو رہا ہے, غریب غریب سے غریب ہو رہا ہے. کیوں لوگ پریشان ہیں؟ اس ظالمانہ سودی نظام کی وجہ سے. مجرم کس کو سمجھ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو, وہ بھی مجرم ہے, ان سے بڑے مجرم ہم ہیں. اس لیے کہ متبادل عدالت نظام کس کے پاس ہے؟ خلافت کا نظام کس کے پاس ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے, لیکن نہ خود نافذ کر رہے ہیں اور نہ اس کی برکات سے نو انسانی کو فیض یاب کر رہے ہیں. تو لہذا ان کی آہیں کس پر پڑ رہی ہیں؟ ہمارے اوپر پڑ رہی ہیں. بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا مجرم ہے کہ جس نے ہمیں تکلیف دی ہے, لیکن دل سے آہیں نکلتی ہیں. ایک غریب آدمی جاتا ہے چینی خریدنے کے لیے اور جب چینی انتہائی مہنگی ہو تو بیچارہ پتہ نہیں کیسے اپنی جیب کاٹ کے چینی خریدتا ہے, لیکن اندر سے اس کی بدعا نکلتی ہے. وہ شاید سمجھتا ہو کہ دکاندار چینی مہنگی دے رہا ہے, لیکن دکاندار پیچھے نہیں ہوتا, پیچھے پورا مافیا ہے جس نے اس ملک میں چینی کو مہنگا کیا, جس نے اس ملک میں ذخیرہ سودی کر کے ناجائز منافع کر کے جس نے کہ چیزیں مہنگی کی. تو لہذا اصل تو بڑے بڑے مجرم ہیں کہ جنہوں نے یہ سارے کا سارا ظلم کیا, تو ممکن ہے وہ اس کو پتا نہ ہو بیچارے غریب آدمی کو کہ پیچھے سے کون ہے جو یہ ظلم کر رہا ہے, لیکن اللہ کو تو پتا ہے اس غریب کی آئین بدبختوں کے اوپر پڑتی ہے. میرے ایک دوست سے فوت ہو گئے, اللہ غریب کے رحمت کر, لطیف ہوکر صاحب, ضروری کام سے وہ ایک مرتبہ گئے ایک سرکاری ادارے میں, دفتر کا ٹائم ان کا 8 بجے تھا اور صبح صبح پہنچ گیا کہ 9 بجے کا ٹائم ہے. افسر صاحب ٹہلتے ہوئے 11 بجے آئے, 11 بجے کے بعد آدھے گھنٹے تک اندر بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہے, 11:30 بجے سے ان میں ملاقاتیں شروع کی. جب ان کی ملاقات کا وقت آیا تو ذرا بڑے بولڈ قسم کے آدمی تھے, ان سے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, میں 2.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے انتظار میں اور میرے دل سے بدعائیں نکلی ہیں, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا لیکن میری بدعائیں خالی نہیں جائیں گی, آپ کو اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا, آپ کا فرض تھا کہ آپ یہاں پہ 9 بجے آ جاتے ہیں لیکن آپ آئے ہیں لیٹ اور آ کے بھی آپ نے 1/2 گھنٹہ مزید ہمارا خراب کیا. چلے وہ کانپنے لگ گیا, وہ افسر ایک دم معافی مانگی اور اس نے کہا کیا کام ہے آپ کا, کیا کام. تو ہر آدمی اس طرح بول نہیں سکتا لیکن جو دل سے مظلوموں کے بدعائیں نکلتی ہیں ان بدعاؤں کا آہوں کا برا اثر پڑتا ہے ظالموں پر. آج پوری دنیا میں انسان ظالمانہ نظام کی وجہ سے اندر سے بدعائیں کر رہے ہیں, اندر سے شدید بے چینی کا شکار ہے. یہ آہیں, یہ ان کی بدعائیں کن کے خلاف ہیں؟ یہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں. عدلانہ نظام ہمارے پاس ہے لیکن نہ ہم خود نافذ کر رہے ہیں اور نہ ہم نو انسانی کو اس کی برکات سے فیضیاب کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, عقیدہ بھی صحیح ہو, عبادات بھی صحیح ہوں, رسومات کی سنت اور دین کے مطابق, سیاست میں بھی خلافت کا نظام, معیشت میں سود سٹا جوا ان کو ختم کرو اور معاشرت میں واقعتاً ایک مساوات کا نظام قائم کرو, تمام انسانوں کو یکساں احترام دو, ہر ایک کا مال, ہر ایک کی جان, ہر ایک کی آبرو اور ہر ایک کی بنیادی ضروریات اسلامی ریاست کے ذمے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.